مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
جمعے سے پہلے جو اعلان سماعت فرمائے، ایک تو بہت سے حضرات بیمار ہیں، بعض لوگوں نے خود اور بعض لوگوں کے گھر والوں نے ان کے لیے دعائیں صحت کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ دوسرا اعلان جماعت المسلمین بھٹکل کی طرف سے ہے کہ جماعت المسلمین بھٹکل کا سالانہ اجلاس عام انشاءاللہ آج یعنی 8 شعبان مطابق 7 فروری بروز جمعہ بعض نماز عشاء 9:15 بجے، آج 9:15 بجے انشاءاللہ جامع مسجد میں منعقد ہوگا، جس میں سالانہ حسابات کے ساتھ ساتھ سالانہ کارکردگی کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی، حاضرین سے شرکت کی درخواست کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پیچھے بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے یا جزیرۃ العرب کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ آپ کی نبوت پوری دنیا کے لیے بھی تھی اور ساری انسانیت کے لیے بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر فرمایا تھا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے تو آپ کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعلان کیا تھا کہ کل نبی بعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس کافہ، کہ ہر نبی خاص طور پر اپنی قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا اور مجھے ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ لیکن جیسا کہ پیچھے بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ صلح حدیبیہ کے پہلے تک یہ موقع نہیں مل سکا، لیکن جب صلح ہوئی تو اس میں جنگ بندی کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا موقع ملا، مسلمانوں کو سکون ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت میں جو بہت سارے اقدامات کیے، اس میں سے ایک اقدام یہ بھی تھا کہ جزیرۃ العرب اور جزیرۃ العرب کے باہر جو بڑے بڑے بادشاہ تھے اور حکمران تھے، ان تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے آپ نے خطوط بھیجے، اس لیے کہ حدیث میں جیسے بتایا گیا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں، بادشاہ کا جو مذہب ہوتا ہے عام طور پر اس کی رعایا کے بھی وہی مذہب ہوتا ہے۔ بادشاہ کو دین کی دعوت پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری اس کی رعایا تک اس پیغام کا پہنچانا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت میں صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد اس وقت کے جو عالم کے بڑے بادشاہ تھے اور عرب کے جو بڑے حکمران تھے، ان سب کو خطوط لکھے اور اس کے ذریعے سے ان تک دین کی دعوت اور اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے آپ نے بڑا اہتمام بھی کیا، پہلے اپنے صحابہ سے مشورہ بھی کیا، تو صحابہ نے مشورہ یہ دیا کہ آپ خط تو لکھ رہے ہیں، لیکن دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ دوسرے بادشاہ کو خط لکھتا ہے تو اس پر مہر ہوتی ہے، بغیر مہر کے وہ کسی خط کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا مشورہ قبول کیا اور ایک مہر بنائی، چاندی کی انگوٹی تھی جس پر محمد رسول اللہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، نیچے محمد تھا، درمیان میں رسول تھا، اوپر اللہ تھا، یہ مہر آپ نے بنائی اور خطوط لکھے، خطوط لکھ بھیجنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو منتخب کیا جن کو وہاں تک بھیجا جائے، تو ایسے صحابہ کو منتخب کیا جو ان علاقوں کی زبان جانتے تھے جن علاقوں میں ان کو بھیجا گیا تھا, اور وہاں کی تاریخ سے بھی واقف تھے, کیونکہ مکے کے عرب عام طور پر تجارت کیا کرتے تھے, تو عرب کے مختلف ممالک میں ان کو آنے جانے کا موقع ملتا تھا, جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر ان علاقوں کی زبان, وہاں کی تہذیب, وہاں کے رسم و رواج اور وہاں کے بادشاہوں کے جو آداب ہیں ان ساری چیزوں سے وہ واقف تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کو منتخب کیا جو وہاں کی زبان, وہاں کے حالات, وہاں کے آداب, رسم و رواج وغیرہ سے واقف تھے. پھر آپ نے خطوط لکھوائے, اور خطوط انتہائی جامع تھے, مختصر خطوط تھے لیکن اس میں کام کی باتیں تھیں. خطوط میں بڑی جرأت سے بھی کام لیا گیا تھا. آج ہمیں کہنا اور سننا بڑا آسان ہے, اس وقت کا جو ماحول تھا, اس ماحول میں ایران فارس کا بادشاہ کو, روم کے بادشاہ کو اور دیگر بادشاہوں کو خط لکھنے کی جرأت کرنا ہی ایک بہت بڑی جرأت تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے اس کے مضامین بھی تقریباً مشترک تھے. اس میں خاص طور پر اسلام کی دعوت کو مقدم رکھا گیا تھا, اسلام کا پیغام مختصراً ان تک پہنچایا جائے. اور جو سفرا جن کے ہاتھوں اپنے خطوط بھیجے تھے وہ بھی ایسے تھے کہ جو اس پیغام کو وضاحت کے ساتھ پہنچا سکتے تھے, جو سوالات ہو ان کا جواب بھی دے سکتے تھے. تو اللہ کے رسول نے جو خطوط لکھوائے اس کی ابتدا بسم اللہ سے کی, اللہ کے نام سے کی, یہ بتلانے کے لیے کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب ہیں. اور یہ اعلان بھی تھا کہ آج سے جو بھی بین الاقوامی پیغام جائے گا وہ اللہ کے نام پر جائے گا اور شریعت کا جو مزاج ہے اس کے مطابق جائے گا. پھر جو خط آپ نے اس کی ابتدا کی اپنے نام سے کی, عام طور پر اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جس بادشاہ کو خط لکھا جاتا تھا پہلے اس بادشاہ کا نام لکھا جاتا تھا, اس کے بعد جس نے خط لکھا ہے اس کا نام ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بدل دیا, پہلے اپنا نام لکھا. یہ بہت بڑی جرأت تھی اس زمانے میں, کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور دوسرا ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لکھا, اور جو عیسائی بادشاہ تھے ان کے لیے عبداللہ لکھا کہ اللہ کا بندہ, اس لیے کہ بعض ان میں سے عیسائی بادشاہ وہ تھے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول ہونے کا بھی اعلان کیا اور یہ بھی لکھا کہ اللہ کا بندہ ہوں میں. اور جو مشرک بادشاہ تھے کسرا وغیرہ, ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی رسالت کے بارے میں تحریک, ان کے خط میں صرف اپنی رسالت کا اعلان کیا. تو اپنا نام پہلے لکھا, اپنی رسالت کا اعلان کیا, اس کے بعد اس بادشاہ کا نام لکھا یا حکمران کا جس کی طرف وہ خط بھیجا گیا تھا. اور ہر بادشاہ کو اس کے لقب کے ساتھ آپ نے خط لکھا. جس علاقے کا وہ بادشاہ تھا, جو اس کی رعایا تھی, اس رعایا کا چونکہ وہ حکمران ہوتا تھا تو اس لیے آپ نے خط میں بھی اس کا خیال لکھا. عظیم و مصر لکھا اور عظیم و فارس لکھا, اس طرح سے ملک و حبشہ لکھا. تو جس کے لیے جو لقب مناسب ہو سکتے تھے وہ القاب آپ نے اس کے لیے لکھے. پھر آپ نے سلام لکھا, السلام علی من اتبع, سلام علی من اتبع الہدی. ڈائریکٹ سلام نہیں کیا بلکہ یہ لکھا کہ جو ہدایت کو قبول کرے اس کے لیے سلامتی ہے. پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور پھر ہر خط میں آپ نے پیغام دیا کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے, جو اسلام قبول کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی سلامتی ہے اور آخرت میں بھی سلامتی ہے. اسلم تسلم, آپ اسلام قبول کیجئے, آپ صحیح سالم رہیں گے, آپ محفوظ رہیں گے, آپ کے علاقوں میں سلامتی رہے گی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو یہ بھی لکھا کہ آپ اسلام لائیے, آپ کو دگنا اجر ملے گا, اس لیے کہ جو عیسائی تھے اہل کتاب ان کو اسلام لانے پر دگنا اجر ملتا ہے. اہل کتاب کو ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا, دوسرے اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا. اور دوسری چیز چونکہ بادشاہ عام طور پر جب ایمان لاتا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی رعایا بھی ایمان لاتی تھی, تو اس لیے کہا کہ دگنا اجر ملے گا. لیکن دھمکی بھی تھی ساتھ میں کہ اگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تو فلاں فلاں قوم, جس قوم کا وہ بادشاہ تھا, کہا کہ اس قوم کا گناہ بھی تم پر ہوگا, اس لیے کہ تمہارے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے تمہاری رعایا بھی اسلام سے دور رہے گی. اس لیے ان کو دھمکی بھی تھی. اور پھر اس کے ساتھ بعض جو عیسائی بادشاہ تھے ان کے لیے وہ آیت لکھی, تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. یہ آیت بھی جس میں مشترکہ پیغام تھا اہل کتاب کے لیے, سب اللہ کو مانتے تھے, سب توحید کے قائل تھے, اس کی طرف ان کو دعوت دی. تو یہ خطوط دے کر آپ نے بھیجا. جب خطوط ان بادشاہوں تک پہنچے یا ان کے نمائندوں تک, تو اکثر بادشاہوں نے ان خطوط کا اکرام کیا, اور آخر میں مہر تھی اس میں, تو اکثر بادشاہوں نے اکرام کیا. خاص طور پر نجاشی کے بارے میں آتا ہے, جیسے ہی خط پہنچا وہ کرسی سے نیچے اتر گیا, آنکھوں سے اس نے خطوط کو لگایا, خط کو لگایا, بوسا دیا, اور بعض روایت سے معلوم ہوتا کہ اس نے اسلام قبول کیا. ایسے ہی جو مصر کا بادشاہ تھا مقوقس, اس نے بھی بہت اچھا برتاؤ کیا اور اچھا وعدہ بھی کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھی دیا جو اللہ کے رسول تک پہنچایا گیا. ایسے ہی روم کا جو بادشاہ تھا قیصر, اس نے بھی بڑا پہلے تو تحقیق کی اس نے, اس وقت اس علاقے میں جو مکے کے نمائندے تھے ان کو بلوایا. اتفاق سے وہاں ابو سفیان تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور مسلمانوں کے خلاف بڑے, مسلمانوں کے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے, وہ وہاں پر تجارتی قافلے کے ساتھ تھے, ان کو بلوایا اور پھر ان سے کچھ سوالات کیے, تحقیق کی. پھر اس نے اعلان کیا کہ یہ نبی برحق ہیں, اور کہا کہ مجھ سے میرے بس میں ہوتا تو میں اس کے پاس چلا جاتا اور اس کا پیر دھو کر میں پانی پیتا. پھر بعض مصلحتوں کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر پایا, اور اس نے اچھا برتاؤ کیا. ایک بادشاہ تھا ایران کا کسرا, وہ مشرک تھا. اس نے جب دیکھا کہ اس کے نام سے پہلے رسول اللہ کا نام آیا ہے تو تکبر کے مارے اس نے کہا کہ ایک میرا غلام, اس کی اتنی بڑی جرات کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے. اس نے اس خط کو پھاڑ دیا اور اپنے جو یمن کا گورنر تھا اس کا بازان, اس کو خط لکھا کہ دو آدمیوں کو مکہ مدینہ بھیجیے اور اس کو جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو میرے پاس بھیج دیجئے. تو بازان نے دو آدمیوں کو بھیجا, تو اس کے پہنچنے تک اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا جو کسرا ہے اس کسرا کا, اس کو اس کے ملک میں بغاوت ہو چکی ہے, کسرا کو اس کے بیٹے نے مار دیا ہے, وہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ پیغام جب ان تک پہنچا تو انہوں نے بازان تک یہ پیغام پہنچایا. ان کے پیغام پہنچانے کے بعد بازان کو خبر آئی کہ کسرا کا قتل ہو چکا ہے اور اس کا بیٹا اس کے جگہ پر جانشین اس کا بن چکا ہے. تو اس نے بھی اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ اس کی رعایا نے بھی اسلام قبول کیا. تو بہرحال جو خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے, ان خطوط کے ذریعے سے دعوت عرب سے باہر عام ہو گئی اور اس کا تعارف ہو گیا, اور آہستہ آہستہ یہی چیزیں ان قوموں کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بن گئی ہے. تو بہرحال یہ پیغام ہے ہمارے لیے بھی کہ اسلام کی دعوت دینے میں جرات ہونی چاہیے, اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے, ایسا پیغام جو سب میں مشترک ہو اس کے ذریعے سے دعوت دینی چاہیے. ہر قوم کی تاریخ, ان کے مزاج اور ان کی خصوصیات سے واقف ہو کر اس کے مطابق انہیں دعوت دی جاتی ہے, تو اس دعوت میں اثر بھی ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اس پیغام کو پورے عالم میں عام کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو خاص طور پر سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا